ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. اور منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو صرف اذن کان ہے, یعنی بات سن لیتے ہیں. قل اذن خیر لکم, آپ فرما دیجئے کہ یہ کان ہے تو تمہاری بہتری کے لیے ہے. یؤمن باللہ, اور اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کو مان لیتا ہے, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں تمہارے اندر. والذین یؤذون رسول اللہ, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے لہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. پارہ نمبر 10 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 آپ کے سامنے پڑھی گئی. گزشتہ آیت میں یہ مضمون اللہ پاک نے بیان کیا تھا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. پورے قرآن کریم کے اندر میں اللہ نے نماز کا حکم دیا, لیکن اس کا پورا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. روزے کا حکم دیا, اس کا طریقہ ہاؤ ٹو فاسٹ, یہ اللہ پاک نے, اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا. اسی طرح حج کا بھی یہی مسئلہ ہے. لیکن زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم دیا, اور اس کے مصارف بھی اللہ نے خود ہی بیان فرمائے ہیں, خود ہی بیان فرمائے. اس لیے زکوٰۃ یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی بڑا اہم فرض ہے جو اللہ پاک نے اس امت پر فرض فرمایا ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے, اس لیے کہ ہر انسان کے اندر دو بیماریاں ہوتی ہے, ایک تو حب جاہ ہے اور ایک حب مال ہے. یعنی ایک تو تکبر کی بیماری جس کو حب جاہ کہتے ہیں, بالفاظ دیگر یوں کہہ دو آئی ایم سم تھنگ, میں سب کچھ ہوں سامنے والا کچھ نہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, اس کو کہتے ہیں تصوف کے اندر حب جاہ, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور دوسری بیماری حب مال. اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور قرآن میں فرمایا وَأُحْذِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ, یہ انفس سے مراد انسان ہے, کہ انسان کے اندر میں بخل رکھا ہے. جتنا مال زیادہ ہوتا ہے تو اتنا ہی اور زیادہ چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کے پاس ایک وادی بھر کر مال ہو, وادی بھر کر. اب سوال ہوتا ہے وادی کی کیوں مثال دی, دنیا بھر کر کہہ دیتے, وادی جس میں سے پانی بہتا ہو سمندر کی طرح, ریور کی طرح, اس کو کہتے ہیں وادی. وہاں اس کے مثال کیوں دی؟ فرمایا اس لیے کہ جیسے پانی بہتا ہے ایسا بہتا ہوا مال بھی اس کے پاس ہو تو بھی دوسری وادی کی فکر کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا دل نہیں بھرتا سوائے قبر کے, جب اس کی موت آ جائے گی تو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. तो हुब्बे जा और हुब्बे माल ये दो बीमारियां हैं। अल्लाह पाक ने हुब्बे जाह का शिफा और क्यों जो रखा है नमाज में कि आदमी जितने खुशू और खुजू और तवाजू के साथ नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके जरिए से उसकी तकब्बुर को और उसके हुब्बे जाह को ख़त्म कर देगा। बहुत बड़ी इबादत है नमाज जिससे ये बीमारी ख़त्म होती है। लेकिन नमाज भी नमाज हो, नमाज भी नमाज हो। और दूसरी बीमारी हुब्बे माल है, उसके लिए अल्लाह पाक ने ये ज़कात का हुक्म दिया है कि जितना माल तुम खर्च करोगे, जितना माल खर्च करोगे इतना ही अल्लाह तुम्हारे अंदर से माल की मोहब्बत को ख़त्म करेगा और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार बातें बयान फरमाई, उनमें से एक ये है एक सहाबी तशरीफ लाए और फरमाया मेरा दिल बड़ा सख्त है, यानी मुझे मौत से मैं घबराता हूँ, मौत से मैं घबराता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल खर्च करो, इसलिए कि जो आदमी माल खर्च करता है उसको अपने माल की उम्मीद होती है कि मुझे मिलेगा। अब जो अल्लाह के रास्ते में तू खर्च करेगा तो तेरा माल अल्लाह के यहाँ जमा होगा, अब उसकी वजह से तुझे तेरा माल अल्लाह वापस कर दें तो अल्लाह से मुलाकात की तू अब मौत की तमन्ना करेगा। जैसे यतीम के बारे में बयान फरमाया कि अगर किसी का दिल सख्त हो तो किसी यतीम के सर पर हाथ रखें, अल्लाह उससे उसके दिल को नरम कर देता है, नरम कर देता है। इसी तरह माल की जो मौत के से घबराता हो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अब ये खर्च करने का जो हुक्म दिया अल्लाह ने इस आयत के अखीर में फरमाया फरीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह का फरीदा है, इसको पूरा करो। जकात का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, उसको पूरा करो। उसके अंदर हिकमतें वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जानता है और हिकमत वाला है, बेशुमार हिकमतें। सबसे बड़ी हिकमत उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करेगा तो उससे सबसे बड़ी हिकमत कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी और माल की मोहब्बत निकलेगी। इसी को मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल से बयान फरमाया कि समंदर में कश्ती चलती हो पानी के ऊपर, अगर सुराख हो जाए तो सुराख से पानी कश्ती के अंदर आना शुरू हो जाए तो अब क्या होगा, कश्ती भर जाएगी, उसको सुराख को बंद करना पड़ेगा। अगर उस होल को बंद नहीं किया तो पूरी कश्ती और कश्ती में बैठने वाले सब के सब डूब जाएंगे। तो एक तो ये है कि कश्ती ऊपर पानी के ऊपर चल रही है तो उसके लिए पानी का होना जरूरी है, खुश्की और ड्राई प्लेस में तो कश्ती चलती नहीं है तो पानी का होना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पानी नहीं होगा तो कश्ती नहीं चलेगी। दूसरी बात मौलाना रूम फरमाते हैं कश्ती के आगे भी पानी है, दाहिनी तरफ भी पानी है, बाईं तरफ भी पानी है, पीछे भी पानी है, नीचे भी पानी है और ये कश्ती पानी के ऊपर चल रही है लेकिन अंदर पानी नहीं है, तो पानी का होना भी जरूरी है तब कश्ती चलेगी। फरमाया इसी तरीके से इंसान की मिसाल, बड़ी अजीब मिसाल दी, फरमाया अगर सारी दुनिया की दौलत उसके पास हो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह पाक ने माल तो सहाबे किराम को भी दिया, अंबिया अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिया, माल तो औलिया और ताबीन और शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी और औलिया किराम को दिया, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत दिल में बैठ जाए, जैसे
इसलिए कि माल के बगैर तो चलने वाला नहीं, माल नहीं होगा तो खाना मुश्किल, बच्चों की परवरिश मुश्किल, मकान चलाना मुश्किल, बहुत सारे काम काज होते हैं। तो माल का होना कोई बुरा नहीं है, माल आगे भी पीछे भी दाएं भी बाएं भी है, लेकिन माल दिल के अंदर माल की मोहब्बत नहीं है तब तो तुम्हारी कश्ती दुनिया में चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन सुराग पड़ गया दिल में और माल की मोहब्बत आ गई और अल्लाह के अहकाम को छोड़ना शुरू कर दिया, कभी दुकान की मोहब्बत में, कभी फैक्ट्री की मोहब्बत में, और कभी दुनिया की कामकाज और ये नौकरी के मोहब्बतों में, ये माल की मोहब्बत है, तो ऐसी सूरत में जब दिल में मोहब्बत आएगी तो जैसे कश्ती में पानी घुस जाए और कश्ती डूब जाती है, इस तरह इंसान के दिल में जिस दिन ये मोहब्बत घुस जाएगी माल की, तो दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाएगा। वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक हिकमत तो बड़ी अजीब ये है, दूसरी हिकमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तखल्लकू बेअखलाकिल्लाह, तखल्लकू बेअखलाकिल्लाह, के तुम लोग अपने अंदर अल्लाह वाली सिफत पैदा करो। अजीब, अल्लाह कितना बड़ा और उसकी सिफत बहुत बड़ी, और वो सिफत हमारे अंदर पैदा करने का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, बहुत मुश्किल। क्या मतलब हदीस का? फरमाया, अल्लाह की सिफत अर-रहमान अर-रहीम अल-मलिक अल-कुद्दूस, रहमान अल्लाह की सिफत रहम करना। हदीस में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अर-राहिमून यरहमुहुम अर-रहमान इरहमू मन फिल अर्दी यरहमुकुम मन फिस समा। उदाउद शरीफ की हदीस है, अगर हमने किसी के ऊपर रहम कर दिया तो अल्लाह की सिफत रहमान के साथ हमने अब तोरी अल्लाह की सिफत अपने अंदर पैदा कर ली। तखल्लकू बेअखलाकिल्लाह, वे रहमत पैदा करने में अल्लाह के वाले किसी अल्लाह की सिफत जो रहमान है वह हमारे अंदर भी आ रही है। अल्लाह की सिफत रज़्ज़ाक है, खिलाना इंसान को, जानवर को, चरिंद को, परिंद हर एक मखलूक को खिलाना, ये सिफत है अल्लाह की रज़्ज़ाक। अगर कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई मुश्किल में फंसा है, अगर उसकी मदद कर दी जाए, उसको खिला दिया जाए और उसको कुछ हेल्प कर दी जाए, फरमा ये सिफत अल्लाह की है, इस तरह तुम भी अल्लाह की सिफत अपने अंदर पैदा करो, तो फिर कयामत में अल्लाह राजी हो जाएगा कि इसके अंदर में अल्लाह की सिफत थी। लेते चले जाओ मिसाल, गोया अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये भी अल्लाह की सिफत है। तो जो जकात देगा उसके अंदर में अल्लाह वाली सिफत पैदा होगी, बहुत बड़ी सिफत। तखल्लकू बेअखलाकिल्लाह, अल्लाह की सिफत देना है। एक तो है माल को अदा करना और एक है माल को निकालना। हम जकात जब साल पूरा होते हैं माल को दे देते हैं, निकाल देते हैं ताकि सर से बोझ खत्म हो जाए, लेकिन निकालना नहीं अदा करना है। जैसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह और जिसको अदा करने का हुक्म दिया उसको देना है। तो एक सिफत तो ये हुई, एक हिकमत। तीसरी हिकमत उलमा फरमाते हैं, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह तो अलीम जानने वाला हिकमत वाला है, उसने जकात क्यों फर्ज की? फरमाया, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई है। तो मालदार भी मुसलमान है, गरीब भी मुसलमान है। अगर ये मालदार अपनी जकात गरीब पर खर्च करेगा तो आपस के अंदर उखुवत बढ़ेगी, भाईचारगी बढ़ेगी, मोहब्बतें बढ़ेगी और मुसलमान की एक जमात होगी। और फिर जब जरूरत पड़ेगी सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं इस्लाम के लिए, امیر بھی کھڑا ہے وہاں غریب بھی کھڑا ہے. تو اخوت پیدا کرنے کے لیے, آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک زبردست حکم دیا کہ تم زکات کو ادا کرو. واللہ علیم حکیم. آج کی آیت میں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, آج کے سبق میں ان میں سے بعض وہ ہے جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں. شروع سے مضمون چلا رہا ہے, کبھی تکلیف دیتے ہیں کہ ساتھ میں نکلتے لڑنے کے لیے اور واپس آ جاتے ہیں, نہیں لڑنا تمہارے ساتھ, یعنی تمہارے ساتھ ساتھ نہیں دینا, فیور نہیں کرنا. کبھی تکلیف دیتے ہیں, یہ منافقین کے بارے میں ذکر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں جس کا ذکر یہاں اللہ نے بیان فرمایا. They are hurting the heart of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز بھی پڑھتے ہیں تو بے دلی سے, کوئی دل نہیں ان کا, صرف نام لکھوانے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں تاکہ ہم پر حملہ نہ کرے. مال بھی خرچ کرتے ہیں تو بے دلی سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, بس خرچ کر دیا. اور یہاں تک تکلیف دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مال تقسیم کرتے تھے تو کہتے تھے تم انصاف نہیں کرتے, تمہیں انصاف کرنے نہیں آتا, مال تقسیم کرنے نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر زمین پر محمد انصاف نہیں کرے گا تو کون ہے محمد کے بعد جو انصاف کرے گا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, چاہے وفات سے پہلے ہو یا وفات کے بعد قیامت تک ہو. زبان سے ہو یا قلم کے ذریعے سے ہو, کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا کیا سزا ہے. قرآن میں تو دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, او میرے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اور کہیں فرمایا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہ بلاؤ. جب میں اللہ نے بلاتا ہوں یا محمد کہہ کر, میں بھی ہر جگہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول, کتنے اچھے انداز میں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین, کتنے اچھے انداز میں جب اللہ بلاتے ہیں تم کون آ گئے کہ میرے نبی کا ادب نہ کرو اور ان کو اس طرح بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, ابراہیم یا ابراہیم یا قاسم یا محمد, اس طرح میرے نبی کو نہ بلاؤ ورنہ کیا ہوگا. انت بتا اعمالکم, تمہارے سارے عمل ختم ہو جائیں گے. اعمال کہا اللہ پاک نے اور اعمال میں سب کچھ آ گیا, نماز بھی آ گئی ہے کہ نہیں, اعمال میں روزے بھی آ گئے, اعمال میں زکات بھی آ گئی, اور اعمال میں حج اور زندگی بھر کے عمرے بھی آ گئے, تسبیحات بھی آ گئی, تلاوت بھی آ گئی, ہر قسم کی نیکیاں اس کے اندر اعمال میں آ گئی. اعمال ایک ایسا لفظ ہے, اعمال کا مطلب وہ عمل جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ سارے اعمال کیا کر دوں گا, ختم کر دوں گا, ختم کر دوں گا, سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. اور اعمال کے اندر ایک عمل ہے ایمان. کون سا عمل ہے؟ ایمان. اور ایمان سارے اعمال ایک طرف رکھ دو اور ایمان کو ایک طرف رکھ دو, تو ایمان تو بہت بڑا ہے نا, اس لیے کہ ایمان ہے تو اعمال قبول ہے, ایمان نہیں تو اعمال ہی قبول نہیں. اس لیے کافر چاہے زندگی پر روزے رکھے اس کے روزے قبول نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس مین جو چیز ہے ایمان وہ ہے نہیں. تو ایمان بھی اس میں داخل ہے, فرمایا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے نبی کا ادب اور نبی کا احترام یہ ایمان کا حصہ ہے. جو ادب نہیں کرتا، جو احترام نہیں کرتا، اس نے گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، چاہے وفات سے پہلے ہو یا وفات کے بعد ہو. قرآن کریم کے شروع کی تفسیر میں نے آپ کو بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے سپارے میں، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہودی لوگ کہتے تھے راعنا راعنا، کس کو؟ راعنا کے معنی ہماری طرف دیکھو، بدی ترجمہ. لیکن اس کا ریئل ترجمہ دیکھو، اے شیپرڈ، چرواہے، ہماری طرف دیکھو. They used to call نبی صلی اللہ علیہ وسلم راعنا چرواہا، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر، کفر نباشر، چرواہا نعوذ باللہ. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے جب ان کا دیکھا دیکھی، چونکہ صحابہ کرام کو اس کا میننگ معلوم نہیں، انہوں نے بھی بلانا شروع، راعنا، ابھی کوئی مسئلہ بیان فرمایا یا کوئی بات کہنی ہے تو کہتے تھے راعنا، یا رسول اللہ راعنا، ہماری طرف دیکھیے. اللہ نے فوراً آیت اتار دی، تم راعنا نہ کرو نہ کہو، اس لیے کہ یہودیوں کی نیت خراب ہے، ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں کہ چرواہا کہہ رہے ہیں، شیپت کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. تم نہ کہو وقولو انظرنا، تم کیا کہو؟ ہماری طرف دیکھ لیجئے، رحمت کی نظر پھیر لیجئے، نظر کرم فرما لیجئے. وقولو انظرنا واسمعو، پہلے سے تم سن لو تاکہ تمہیں انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے، نبی کی بات کو برابر سنو، پھر کہنے کی ضرورت نہیں میرے طرف دیکھو. اعدت للکافرین، دیکھا ہم نے یہ عذاب تیار کیا کافروں کے لیے جو ہمارے نبی کو ستا رہے ہیں. نبی کو ستانا وفات سے پہلے ہو یا وفات کے بعد ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، اجتہادی مسٹیک ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر واقعے کو بیان بھی کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ نہ کرو یہ کرو. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ نے نبی کو تکلیف دی جبکہ نبی کو یہ عمل پسند نہیں تھا. یہ ایک اجتہادی مسٹیک ہے. ہر آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ شاید نبی کو پسند نہ آئے وہ عمل. جیسے مثال کے طور پر ایک امیر کے تحت میں ایک لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ لڑنے کے لیے، تو اس میں دو صحابی کو احتلام ہو گیا، بیڈ ڈریم ہو گیا. اب مسئلہ غسل کرے کیا کرے، تیمم کرے، تو امیر کے پاس گئے. امیر نے بیان فرمایا غسل کرو، اور ٹھنڈی اتنی تھی، ٹھنڈی اور جنگل میں، تو دونوں نے کہا یہ تو بہت ٹھنڈی ہے، تو میں نے غسل کرو. ان میں سے ایک نے تو غسل کر لیا ٹھنڈی میں، اور دوسرے جو تھے انہوں نے کپڑے نکال کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، وہ تیمم کر لیا پورے بدن کا، پورے بدن کا. جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس دن یا دوسرے دن، تو وہ صحابی جنہوں نے ٹھنڈی میں غسل کیا تھا، دوپہر کے بعد ان کو سخت بخار آیا، فیور، اور شام تک میں وہ انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت قتل تھا، تم نے قتل کیا، تو نے کیوں آسان صورت نہ بتلائی ان کو، آسان راستہ بتلا دیتے. اللہ پاک نے آسانی بیان فرمائی ہے. اور دوسرے جو تھے ان کو بتایا کہ تم نے پورے کپڑے نکال کر جو مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، ایسے تیمم نہیں، غسل کا تیمم بھی وہی تیمم جو وضو کا تیمم ہے، یعنی چہرے پر مارو، ہاتھ پر مارو، ختم. اس میں مسا بھی نہیں، پیر بھی نہیں، دو ہی تین فرض انٹینشن کرو، چہرے پر اور ہاتھ پر، بس وہی وضو کا بھی ہے، وہی غسل کا بھی تیمم ہے. یہاں اجتہادی غلطی ہو گئی صحابی سے، اور مسئلہ بیان کر دیا، اور انہوں نے غسل کر لیا، بیمار ہو کر ختم ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، شادی ہونے کے بعد، شادی ہوئی تھی فاطمہ الزہرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لادلی اور پیاری بیٹی کے ساتھ اور تشریف لے گئے کہاں پر؟ مکہ المکرمہ میں. مکہ کے لوگوں نے فورس کیا کہ آپ شادی کر لیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ. دوسری شادی کس کے ساتھ؟ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ راضی بھی ہو گئے شادی کرنے کے لیے. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس طرح کا مسئلہ ہو گیا. تو حضرت فاطمہ آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ابو کے پاس کہ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے شوہر نے ارادہ کر لیا شادی کرنے کا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ, اور میں بھی نبی کی بیٹی بھی ان کے نکاح میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع فرمایا میں حلال کو حرام نہیں کرتا و حرام کو حلال نہیں کرتا. اللہ نے حلال کیا ہے مثنا و ثلاثہ و ربع, اگر تم دوسری ہو تیسری ہو چوتھی تم نہیں کرو مر جاؤ گے, ویسے ہی مر جاؤ گے بغیر ہی کر. جس کی دو بیویاں ہوتی ہیں وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ جنم سے آیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیوی تھی, جاتے ہوئے انتقال سے پہلے کہا میں نے تو کیا تم نہیں کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو پھر بڑی مشکل, یہ تو اس عرب لوگوں کے ذہن ہیں ان کے اندر بھی. ہمارے ایک دوست نے عجیب بات سنائی, فرمایا کہ یہ مدینہ جدہ یونیورسٹی میں ایک اسکول کی ٹیچر کے ساتھ اس کی منگنی ہو گئی, تو اس نے دو تین دن کے بعد کہا میں تجھ سے نکاح اس شرط پر کروں گی کہ میری دوسری تین فرینڈ بھی ہے, تو ایک ساتھ چار کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. سمجھے؟ گھر جا کر ایسی بات کروں نا, ورنہ کہے گی وہ اندر میں باہر, ہے نا. تو ذہنیت الگ چیز ہے. خیر مسنا و ثلاثہ و ربع, تو کہا میں اللہ نے تو قرآن میں کہا اس کو میں حرام نہیں کرتا, حضرت علی کی مرضی ہے, اور جو حرام ہے اس کو میں حلال نہیں کرتا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. لیکن یہاں پر ابو جہل میرا دشمن ہے, نبی کا بڑا دشمن فرعون. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت کا فرعون ابو جہل ہے, یہ میرا دشمن ہے. اور دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک ساتھ علی کے گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. میں علی کو منع نہیں کروں گا, اگر انہیں کرنا ہے تو کر لے, لیکن کرنے سے پہلے میری بیٹی کو طلاق دے دے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ حضرت علی تو راضی ہو گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پتا چلا, فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. تب جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں, شریف کی حدیث ہے, فاطمہ بدعت مندی, یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے اس سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی. یہ بات بیان فرمائی. تو صحابہ کرام سے کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہے, اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا. اس سے یہ حکم نہیں کہ ان پر یہ کفر کا حکم, نہیں نہیں نہیں, رضی اللہ عنہم, یہ تو ان کی اجتہادی غلطی, چونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا, کوئی عمل ہوا اور وہ نبی کو پسند نہیں آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں, کو چھوڑو یہ کرو, تو انہوں نے فوراً کر لیا. یہاں جو بیان کیا جاتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِي, نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والے تکلیف دیتے تھے وفات سے پہلے مکہ المکرمہ میں بھی, مدینہ المنورہ میں بھی. ابو لہب کا بیٹا دیکھو کتنی تکلیف دی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا, نعوذ باللہ تھوکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیرے جنگل کے کتوں میں سے ایک کتے کے ذریعے اس کو ختم فرما. بس یہ دعا مکہ مکرمہ میں دے, بد دعا دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو بیٹیوں کی شادی دو بھائی سے ہوئی تھی, تو پھر کیا ہوا؟ دونوں نے, باپ نے کہا نہیں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک نبی کی دو بیٹیوں کو واپس کر دو اور ان کے چہرے پر تھوک کرا جاؤ. ایک نے یہ کام کیا. شام جا رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ, کہاں ہے شام, جنگل میں ہے شام, کہاں مکہ کہاں سیریا. اب رات کا وقت آ گیا, جنگل ہے, لوگوں نے بتایا بھائی یہاں نہیں سو, کہیں آگے چلے جاؤ, یہاں جنگل میں بڑے درندے ہیں, تو باپ نے سارے قافلے والوں کو کہا اپنا اونٹ چاروں طرف رکھ دو، میرے بیٹے کی حفاظت ہو جائیں، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ بیٹے نے اس وقت کہا تھا محمد کی بد دعا یقین لگ جائے گی تو مجھے جنگل کا کوئی درندہ ختم کر دے گا۔ ایک کافر کو بھی یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر، لیکن ایک مسلمان ہے اس کو نبی کی بات پر یقین نہیں، اس کو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے کہ یہ نہیں کھانا سولٹ ورنہ تیرا پریشر بڑھ جائے گا، وہ ایسا چھوڑی دے گا، اس کو کہ اسموک نہیں کرنا تیرے لنگ میں کینسر ہے، او اس نے اسموک چھوڑ دیا تم ہزاروں کہو نہیں پیے گا، ڈاکٹر نے کہا ہے، لیکن میرا نبی تمہیں وہ بات کہتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات میں شک ہو سکتا ہے، نبی کی بات میں شک نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بات پر ہمیں وہ یقین نہیں ہے۔ ایک کافر کی زبان پر یقین ہے کہ نبی نے بدعا مکہ میں دی ہے، دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، یہ چاروں طرف اونٹ رکھ دیے، بیچ میں سلا دیا، رات کے اندھیرے میں ایک شیر آیا اور سارے اونٹوں کو ایک طرف چھوڑ کر کود کر فلانگ لگا کر اسی کے پاس پہنچا اور اس کے ٹکڑے کر کے بھاگیا، ختم کر دیا۔ جو نبی کو ستائیں اللہ خود اس سے نمت لیتا ہے، ہاں یاد رکھو اللہ خود نمت لا، اگر مسلمان ہے طاقت والے مسلمانوں کو نمٹنا چاہیے، جس نے میرے نبی کے خلاف زبان اٹھائی یا قلم اٹھائی تو قلم کے ذریعے زبان کے ذریعے اس کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ جس دن مسلمان کمزور ہوگا میرا اللہ ہے وہ اس پر اٹھائے گا اور اس کو ختم کرے گا۔ جب کبھی بھی ماجرا ہوا قرآن کریم میں دیکھ لیجئے، ہر وقت حکم ہے کافر کو کہہ دو، یہودی کو کہہ دو، اس کو کہہ دو، لیکن جب نبی کو ستانے کی باری آئی تو اللہ کہتے ہیں میں بھی تم ہٹ جاؤ، میں ڈائریکٹ نمت لا ہوں، نمت رہا ہوں۔ دیکھو قل اعوذ برب الناس، قل کا میرے نبی تم کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الفلق تم کہہ دیجئے، قل ہو تم کہہ دیجئے، لیکن جب ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بدعا دی اور تکلیف دینے کا شروع کیا اس نے اس کی بیوی نے، تو اللہ نے کہا نبی تم ہٹ جائیے، میں خود کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ پیش ہو۔ اللہ خود نمتتا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہی بات اللہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے حدیث کے ذخیروں میں، مولوی حدیث کے ذخیروں میں، مولوی جی بول دیتے اس لیے کہ وہاں دور حدیث میرے سامنے طلبہ بیٹھتے ہیں نا، تو میں مولوی جی تم کو بھی کہہ دیتا ہوں، کیا ہے پورے حدیث کے ذخیرے میں دو حدیث ایسی ہے، پوری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دو حدیث ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا واسطہ دے کر کہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ قیمتی باتیں ہیں، اللہ کا واسطہ دیا ہے اور واسطہ دے کر کہا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ ایک تو تقدیر کے اوپر ہمارا یقین ہے، تقدیر پر والخیر شرہ من اللہ تبارک و تعالی، اچھی ہو یا بری ہو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اور فرمائیں گے قیامت میں اس کے پاس ایمان ہے، فرمایا ہاں ایمان ہے، کیا اس کا تقدیر پر ایمان تھا؟ فرمایا ہاں اس کا تقدیر پر ایمان لکھا ہوا ہے کہ وہ والقدر خیر ہی، جو ایمان لایا ہے کہ خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے، اس پر اس کا ایمان تھا۔ کہا اس نے تقدیر کے بارے میں کبھی بحث کی ہے، آرگیومنٹ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، کہا نہیں کیا، کہا جاؤ اس کو جنت میں بھیج دو، اور جس نے تقدیر پر بحث کی ہے فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ دے کر کہا کبھی بھی میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تقدیر پر بحث نہیں کرنا۔ آج بات سمجھ میں، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟
اللہ
کی طرف سے۔ اور دوسری بات جو ہم جمعہ کے خطبے میں عام طور پر سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ اللہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا, میرے صحابی کو کبھی گالی نہ دینا, اس کے خلاف زبان نہیں اٹھانا. فمن احبہم فبحبی احبہم, جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. کیوں؟ صحابہ کی تعریف کس کی تعریف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس کے طالب علم ہے, کس کے شاگرد ہے؟ نبی کے تعریف ہے, نبی کے طالب علم ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے ان کو گالیاں دی, جس نے ان کے خلاف برا بھلا کیا اس نے نبی کو گالی دی, اور جو نبی کو گالی دے تو پھر کیا وہ بھی اس میں داخل ہے, یؤذون النبی میں, نبی کو تکلیف دینے والا. اس لیے منافقین جو ہے بات بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, بھولے بھالے سمجھ کر, یہ کیا انہیں کیا پتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے تو ایک آدمی کاتب وحی تھا. کاتب وحی کیا مطلب؟ جب بھی حدیث آتی تھی اور وحی آتی تھی تو وہ لکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے, لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے, تو وہ لکھتا تھا. بعد میں وہ کرسچن بن گیا. کیا بن گیا؟ کرسچن. اور اس نے اپنے عیسائیوں میں جا کر کہا یہ نبی محمد ہے, انہیں کچھ نہیں آتا, جو میں لکھتا ہوں انہیں بتاتا ہوں, جو میں لکھتا ہوں انہیں بتاتا ہوں, میں زیادہ جانتا ہوں ان سے, انہیں کچھ نہیں آتا ہے. یہ بات اس نے کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جب اس کی موت آئی تو اس کو دفن کیا تو مٹی نے, قبر نے, زمین نے بھی اس کو نہیں سہارا. صبح دیکھا تو اس کی باڈی باہر پڑی ہوئی ہے. عیسائیوں نے آ کر دیکھا اس کی باڈی باہر پڑی ہے, غالباً یہ کرسچن بن گیا, اس لیے مسلمان صحاباؤں نے ان کی باڈی نکال دی ہے, چلو اس دن اور زیادہ اس کو دفن کریں, یعنی ڈیگ قبر کھود کر دفن کر دیا. صبح آ کر دیکھا تو باڈی باہر پڑی ہوئی تھی. پھر آ کر یہی کہا غالباً تیسرے دن انہوں نے بہت ڈیپ قبر کھودی, بہت ڈیپ, اور برابر مضبوطی سے بند کیا. صبح آ کر دیکھا تو باہر پڑا ہوا ہے. ایک زمین بھی اس کو لینے کے لیے پسند نہیں جس نے میرے نبی کو رٹی برابر تکلیف پہنچائی ہے. اس لیے ہمارے مولانا شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں ہر منڈے اور جمعرات کو ہمارے نام اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے جاتے ہیں, اس میں نیکیاں بھی اور برائیاں بھی ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام نیکیاں بھی دیکھتے ہیں اور برائیاں بھی دیکھتے ہیں, اور برائی اور گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا امتی مجھے ماننے والا ہو کر اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ دنیا میں تھا تو غیروں نے مجھ کو ستایا, آج اپنے ہوتے ہوئے اپنوں نے مجھے ستایا. اس لیے گناہوں سے بھی احتیاط کریں, اگر ہو جائیں فوراً توبہ کر لیں, استغفر اللہ جتنا ہو سکے پڑھ لیں, دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے. کہہ رہا تھا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, نبی کو تکلیف کہتے ہو, کیا کہتے ہیں؟ یہ تو کان ہے. کان, کان کا کیا مطلب؟ جیسے آنکھ کہتے ہیں نا, جاسوس کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ ہے, یہ تو یہ آنکھ ہے. اور جاسوس جب آتا ہے نا تو اسے اور کچھ پڑی نہیں, سامنے والا کیا کرتا, اس کی پوری توجہ اے ٹو زیڈ اس کو فکر ہوتی ہے, اس کو اور کچھ پڑی ہوئی نہیں ہے, اس کا جو مقصد ہے. فرمایا نبی تو کان ہے. کیا کہہ رہے منافقین؟ کان ہے. کان کا کیا مطلب؟ کچے کان والے. کیا کہتے ہیں؟ ہم جو بھی بیان کر دیں, ہم جو بھی بیان کر دیں وہ سن لیتے ہیں, ہم جھوٹا بھی بیان کریں اسی لیے آپس میں وہ بات کرتے ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں جا کر نبی کو بتاؤں گا تم کیا کرو. تو وہ کہتے تھے آپس میں ہم اگر قسم کھا لیں گے تو نبی مانگ لیں گے, وہ تو کچے کام کے ہر ایک کی بات مان جاتے ہیں. کیا کہتے تھے, کان ہے, ہم قسم کھا لیں گے. اللہ ان کی بات کو بیان فرما رہا ہے کیا, قل اذن خیر لکم. بھائی میرے نبی تم نے بتا دو یہ کان ہی, کچے کان ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اگر جس دن نبی تلاش کرے گا تم نے کیا 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 ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ جو ہے نا یہ تمہارے لیے رحمت ہے, خیر لکم, ورنہ نبی تلاش کرے گا تو پھر تم ویسے ہی ختم ہو جاؤ گے. میرا نبی ظاہر کو دیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے آ کر بیان کر دیا. آج بات سمجھ کے اور جا کر نہیں دیکھتے, چلو کسی نے آ کر کہا میں بیمار ہوں جی آج میں نہیں آ سکتا, کسی نے کہا میرا بچہ بیمار ہے میں نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. اور کبھی پتا چل گیا, اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں, جھوٹی قسم کھا لی. اللہ پاک نے ان کی پول کو کھول دی, فرمایا میرا نبی تو کتنا اچھا ہے. کیا کہہ رہے, دیکھو یؤمن باللہ, اس کا ایمان اللہ پر بھی ہے, ویؤمن للمؤمنین, اور مومنین پر بھی ایمان رکھتا ہے. کیا مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا کلمہ پڑھے, یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے مفسر تفسیر کرنے والوں کی تفسیر میں بیٹھنا پڑتا ہے, ورنہ اب یہی تفسیر دیکھیں گے کہ وہ مومنین کے لیے بھی ایمان لاتے ہیں. تو کیا نبی کو ہر مومن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ تو ہماری زندگی میں تو ہے نہیں وہ, پھر ہمارا ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ ترجمہ نہیں ہے. یعنی مومنین کی بات کو بھی مان لیتے ہیں, مومنین کی بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں. صحابہ کرام کی بات کو سامنے آ کر کوئی منافقین تمہیں بھی بات منوانا ہے تو تم بھی ایمان لے آؤ, تمہاری بات بھی مان لیتے. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے تم میں سے سارے مومنین کے لیے, مومنین کے لیے رحمت ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا, کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم احریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف اور رحیم تو اللہ کی صفت ہے, لیکن نبی کے لیے بیان فرمائی کہ وہ مومنین کے لیے بڑے نرم دل, بڑے رحم کرنے والے ہیں, رؤوف رحیم ہے. اسی لیے آپ کو فرق بیان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کے اخلاق کتنے اچھے, کتنے اچھے اخلاق ہیں. دیکھو نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا اتنی بھی نہ پڑھو کہ تمہارے پیر سوج جائے, روک دیا اتنی بھی نہ پڑھو. دعوت کا کام, تبلیغ کا کام آیا, فرمایا تم اتنی اتنی دعوت کرو گے کہ وہ تمہارا انکار بھی کرے پھر بھی تم جا رہے ہو. زکات کے لیے فرمایا, فرمایا اتنا بھی نہ دو کہ تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہے. لیکن اخلاق کی بات آتی ہے تو اللہ قسم کھا کر کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون, اور آگے کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ کیا کہتے ہیں, قسم کھا کر کہتے ہیں کبھی قلم کی کبھی کس کی, کیا کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ. عَلَىٰ کس کو کہتے ہیں, پورے سب کو شامل ہونے والا, سب کو شامل, ایسے اخلاق کہتے ہیں اس میں سب کچھ آ گیا. یعنی سارے انبیاء, سارے اولیاء, سارے کتب, سارے ابدال جن کو اخلاق دیا ان سے زیادہ کس کو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خلق عظیم, تعریف کی. حالانکہ اخلاق کے تو 300 برانچ ہے, 300 کتنے بھائی, 300. اس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کے 300 اخلاق, یعنی جس کے اندر میں 300 اخلاق کے حصے ہوں گے؟ فرمایا ابو بکر تو ہی ہے, تیرے اندر سارے, ایسے تھوڑے ان کو صدیق کا لقب دیا جاتا, سارے تمہارے اندر میں. تو یہ بات ہے, فرمایا بڑے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ. اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, اور میں بھیجا ہی گیا ہوں دنیا میں اخلاق اعلیٰ اعلیٰ پیمانے کو بتلانے کے لیے. اخلاق کیا ہے؟ آج نماز تو پڑھ لیتا ہے, روزے بھی رکھ لیتا ہے, عبادت بھی کر لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے, لیکن اخلاق میں زیرو ہے. اپنے اپنی اعلی اولاد میں, اپنے رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, دوستوں احباب میں, اخلاق میں. اللہ ہمیں اس میں, میں بھی تم بھی ساری دنیا میں دیکھو اخلاق میں مزید ہے. اسی لیے احادیث میں جہاں کتاب الآداب والاخلاق آتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے. ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. فرمایا ورحمت للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. بہت سارے لوگ نبی کے انتقال کے بعد بھی ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ ہر وقت بغیر ضرورت کے ابو طالب کا واقعہ بیان نہ کیا کرو. ابو طالب کا جو واقعہ ہے, حالانکہ احناف اور علماء کرام اور فقہا کا عقیدہ ہے کہ اسلام پر ان کی موت نہیں آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت چہیتے چچا تھے, بہت ہی چہیتے, تو اللہ نے آیت تاریخ نکلا تہدی منہ ببتا ولیکن اللہ یہدی. میرے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہے, ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے, تو جب موقع آئے ضرورت ہو تو ہی اس کو بیان کرو, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ نبی کے سامنے بیان کیا جائے پھر نبی کو تکلیف ہو کہ میرے چچا نے ایمان قبول نہیں کیا. ایسی باتیں بھی بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں بیان کرنے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین مسلمان تھے کہ نہیں تھے. کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں اللہ اس کا سوال کرنے والا ہے؟ قیامت میں پوچھے گا, قبر میں پوچھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرنٹس واز مسلم اور ناٹ؟ اللہ نے کرو انیسسری چیز, ایسی چیز میں جس سے نبی کے بارے میں اور نبی کو تکلیف ہو ایسی باتیں بھی نہ کیا کرو. ارے بات سن آ رہی ہے؟ ویسے تکلیف تو حرام ہی ہے, ایسی بات بھی نہ کرو جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں بیان فرمایا ان تحبط اعمالکم, تیرے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, وانتم لا تشعرون. اس پر بعض مفسر بڑا عجیب نکتہ بیان فرمائے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا, احساس تک نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی تمہارا ایمان ختم ہو جائے, اعمال سارے ہلاک ہو جائیں, اس کا تمہیں اللہ پتہ بھی نہیں چلنے دے گا کہ تو توبہ کرے. گویا تجھے توبہ کی اللہ توفیق بھی نہیں دے گا. وانتم لا تشعرون, جو نبی کے بارے میں نبی کو تکلیف دیتا ہے. اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. انشاءاللہ پھر آگے بیان چکے, ابھی میں 7:35 یعنی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی سفر سے آیا ہمیں 3 گھنٹے کے, تو میں نے کہا چلو بہت سارے بیچارے دور دور سے تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں, پہنچ جاتا ہوں جلدی جلدی. آیا میں 3 گھنٹے کا سفر کر کے, میں نے کہا چلو آج بھی سبق ناگا نہ ہو, وضو کیا اور سیدھا مسجد میں پہنچا ہوں. خیر جو بات کہی گئی, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما. یا رحم الراحمین, یا ذی الجلال والاکرام, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ رحم فرما, اے اللہ کرم فرما, اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما, اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ تیرے پیارے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے, اس قرآن کی تفسیر میں ہم سب محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, قرآن کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو جتنا بڑا اتنا تیرا قرآن بھی بڑا ہے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں ہمیں پیش کرے اور سوال کرے, یہ تیرا کلام اللہ ہے جس کی محبت میں کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو معاف فرما دے, معاف فرما دے, ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے بولنے کو قبول فرما, سننے کو قبول فرما. اللہ جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے سننے والوں کو, سنانے والوں کو قبول فرما, آواز کو پہنچانے والوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرما, ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سے کسی طرح اعمال میں, زبان سے, قلم سے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو. اے اللہ اسے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم بالکل ذرہ برابر کسی طرح بھی ہم تکلیف نہ دیں. اے اللہ گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرما, ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہماری اعلی اولاد کے دلوں میں بھی اللہ تیری محبت اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما, ان کے طریقے نصیب فرما, ان کی سنت نصیب فرما. رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں, اے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے, فرما بردار بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ جو میاں بیویوں میں جھگڑے ہیں, آپس میں رکاوٹیں ہیں, دوری ہے, اے اللہ قربت نصیب فرما, محبت نصیب فرما, مودت نصیب فرما. اللہ خلجان کو دور فرما, برائیوں کو دور فرما, دوریوں کو دور فرما, بعد کو دور فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما, سکون نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما, حلال روزی نصیب فرما, حلال روزی حاصل کرنے کی آسان صورتیں پیدا فرما, آسان صورتیں پیدا فرما, برکتیں عطا فرما, رحمتیں عطا فرما, نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما, رحم و کرم سے عطا فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اولیاء و تابعین کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ اللہ. السلام علیکم, خیریت ٹھیک ہے؟